حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی خوف خدا کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. خداوند عالم قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں تقوی کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، باتوں کو گھما پھرا کر، صحیح بات کو غلط بنا کر، غلط بات کو صحیح بنا کر پیش نہ کیا کرو. اگر تقوی اختیار کرو گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے اللہ کی طرف سے. جب تمہارے کاموں کی بنیاد تقوی پر ہونی شروع ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے دو ہدیے تمہیں دیے جائیں گے. پہلا ہدیہ شرط تقوی ہے. پہلا ہدیہ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے آئندہ اعمال کی اصلاح فرما دے گا. تو ذہن میں سوال آئے گا کہ گزشتہ اعمال کے بارے میں پھر کیا حکم ہے، تو فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس تقوی کی وجہ سے اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا. تو یہ تقوی اتنا اہم ہے، تقوی اتنا قیمتی ہے. اور اس کے بعد ساری اس بات کا خلاصہ کیا اور فرمایا بات یہ ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً بلا شک وہ عظیم کامیابی کو پا گیا، عظیم کامیابی کو پہنچ گیا. تقوی اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، گفتار کی اصلاح، افکار کی اصلاح، سب کی بنیاد ہے. اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے. قرآن مجید کا حقیقی معنی میں آپ کے لیے ہدایت دینے والا بننا، اس کی بھی شرط تقوی ہے. تو انسان تقوی کی طرف متوجہ ہو، توجہ فرمائے. معروف آیت ہے جو ہم سنتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، تعاون عون سے ہے، مدد کرو، ایک دوسرے کے مددگار بنو. یعنی اللہ معاشرے کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اس معاشرے پہ ایک نگاہ دوڑائی جائے تو دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہاں کے لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، نیکیوں میں سست اور کامچور نہیں ہے، نیکیوں میں کنجوس نہیں ہے. وتعاونوا علی البر، نیکی میں ایک دوسرے کے معاون بنو، پشت پناہ بنو. علی البر والتقوی، تقوی میں ایک دوسرے کے معاون بنو. توجہ فرمائیے گا، تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. اگر کسی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہوئے دیکھو، اچھے انداز میں روکنے کی کوشش کرو. اگر معاشرے کا تمہارے ماحول فحشاء اور منکرات کا شکار ہو چکا ہے، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، معاشرے کو پاکیزہ بناؤ، باحیا بناؤ. اگر بے دینی کی طرف، دنیا پرستی کی طرف، نفس پرستی کی طرف دیکھ رہے ہو معاشرہ جا رہا ہے، تو یہ تعاونو حکم ہے، کرنا ضروری ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں. ایسے کام کرو، ایسی روش اپناؤ، ایسے اقدام کرو عملی کہ جس سے معاشرے میں تقوی کی فضا پیدا ہو جائے، نیکی کی فضا پیدا، نیکیاں آسان ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے، گناہ مشکل ہو جائے. مثلاً اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے شادیاں کرنا آسان ہو جائے، بدکاری اور زنا کرنا مشکل ہو جائے. آج برعکس ہو گیا، وتعاون، نافرمانی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ نکلتا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، پھر فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، نہ بنو یعنی منع کیا. والعدوان اور تجاوز، دوسرے کے حقوق پر تجاوز، خدا کی حدود سے تجاوز، اس میں ہرگز تعاون نہ کرو. کہ ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں، رشوتیں دینے میں رشوتیں لینے میں تعاون، پورے پورے گینگ ہوتے ہیں، پورے پورے گروپ بنے ہوتے ہیں مل کے رشوتیں لینے اور رشوتیں دینے میں، سفارشیں کرنے اور سفارشیں کروانے میں، تو حقداروں کو ان کے حق سے محروم کرنے میں. تو کوئی نہ سمجھے کہ میں خدا کی آیت کی اس آیت کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کے بعد چند اذکار سے بغیر اس حرکت سے توبہ کیے خدا میرے سارے گناہ دھو دے گا، نتائج نکلیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میں نے آغاز میں کیا عرض کیا؟ کن کے اعمال کی اصلاح ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو گے تو خدا اصلاح کرے گا. یصلح لکم اعمالکم، نہ کہ فسق و فجور میں مبتلا رہو اور کہو کہ خدا اصلاح کر دے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، پھر تقوی کا لفظ استعمال کیا، اور تقوی اختیار کرو یعنی جس پہ تعاون کا کہا جا رہا ہے اس پہ تعاون کرو، جن کاموں سے تعاون کا روکا جا رہا ہے ان سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے. یہاں پر اس دوسرے تقوی سے یہ مراد ہے، واتقوا اللہ. اگر ایسا نہیں کرو گے ان اللہ شدید العقاب، اگر اچھے کاموں میں معاون نہیں ہو، برے کاموں میں معاون ہو تمہارا معاشرہ ایسا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ شدید العقاب ہے، خدا عقاب کرے گا، خدا سزا دے گا، خدا عذاب دے گا. ہر قسم کی خرابیاں تمہارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی، ہر قسم کی برائیاں تمہارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی. جو بھی قانون اللہ تبارک و تعالی، توجہ فرمائیں، اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے، اس کی نافرمانی کے دو نتائج ہیں. ایک نتیجہ اسی دنیا میں، بھگتنا پڑتا ہے، اور دوسرا نتیجہ جو اس سے زیادہ بدتر ہے وہ آخرت میں بھگتنا. خدا قرآن کریم میں بار بار فرماتا ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی بعض اقوام نے، تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سنن، اپنے قوانین بیان کرتا ہے جو اقوام کے بارے میں اللہ نے بنائے ہیں، جب وہ غلط کام کرتی ہیں یا اچھے کام کرتی ہیں، تو جب غلط کام پر آ جاتی ہیں فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے اس دنیاوی زندگی میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی چکھائی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَر، اور حتمن آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا. یا فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى، آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہ رسوائی ناقابل تصور ہے دنیا کی رسوائی کے مقابلے میں. شرط کیا ہے؟ کاموں کی بنیاد تقوی کو قرار دیا جائے. اسی سے مربوط کرتا ہوں دوسرے نقطے کو آپ کی خدمت میں. یہ جو دینی باتیں ہوتی ہیں یہ مربوط ہے ہماری عملی زندگی سے. غور کیجئے گا، اور ہر شخص اپنے بارے میں توجہ کرنے کی کوشش کرے اس مورد میں. دین اور دنیا، کی جو تقسیم کی گئی ہے، یہ ہمارے دین اسلام کے اعتبار سے باطل تقسیم ہے، غلط تقسیم ہے. اور یہ دین اور دنیا کی تقسیم انسان کو بے دین بنانے کی بنیاد بنتی ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ معروف کہ دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. یہ دین کے ساتھ کون سی دنیا ہے جو دین سے باہر ہے؟ دین کے ساتھ دنیا کا کہنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دینداری کے ساتھ ساتھ بے دینی بھی کرنی پڑتی ہے، مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ ابلیس سے بھی یاری رکھنی پڑتی ہے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا کہ جو آپ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اس کا کیا معنی ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اچھائی، خیر بھلائی، نیکی، کامیابی، جو بھی آپ کہہ لیں خیر حسنہ، دنیا میں بھی اے ہمارے رب ہمیں یہ عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار اور اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں۔ اس دعا کا اگر صحیح معنی دقیق سمجھنا ہو تو اس سے گزشتہ آیت سے مربوط ہے یہ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے اوپر حج کا تذکرہ ہے اور اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے وہ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے پہلے جہالت کے دور میں اپنے باپ دادوں پر فخر کرتے تھے، اب اپنے خدا پر فخر کرو، اپنے خالق پر، اس کی تعریفیں کرو بجائے اپنے باپ دادا اور اپنے خاندانوں اور اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرنے۔ بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جن کے آبا و اجداد اس ملک میں انگریزوں کے پٹھو تھے اور مسلمان مجاہدین آزادی کو ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر انگریز کے کہنے پر انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں انگریزوں نے انہیں اتنا انعام دیا کہ ابھی بھی بہت سارے حاکم ہیں اس ملک میں، ان کی محفل میں آپ بیٹھے اپنے باپ داداؤں کا بہت فخر سے کرتے، میرے دادے کی اتنی زمین تھی، میرے ابا میرے کو انگریز نے یہ خطاب دیا تھا، فلان کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ یہ مرض مشرکین مکہ کا مرض ہے جو اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ حج تمام کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فذکر اللہ کا ذکر کم آبا اکم، جیسے پہلے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے اب اللہ کو ذکر، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریفوں کرو، او اشد ذکرن، اس سے بھی زیادہ شدید، بڑھ کر، تاکہ تمہارا مرض ختم ہو۔ اس کے بعد فرمایا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا پرست ہے، فقط ان کا توجہ کا مرکز، ان کے ارادے، ان کے پلان، ان کے منصوبے، ان کی آرزوئیں اسی دنیا تک محدود ہیں، اگر رب کو بھی پکارے تو دنیا ہی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہم مانگتے رب سے ہی ہیں، ایسا نہیں کسی اور سے مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں عطا کر، یعنی ان کی نیت دنیا کی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا وما له في الآخرة من خلاق، جو صرف دنیا کا طلبگار ہے حتیٰ اپنی دعاؤں میں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ نے جو کام بھی دنیا کے لیے کیا، حتیٰ آپ نے نماز پڑھی لیکن پڑھی اس لیے کہ ساتھ والا کہے نمازی ہے، آپ نے قرآن کھولا اس لیے کہ میں قرآن زیادہ پڑھوں تاکہ لوگ کہیں بہت قرآن جانتا ہے، دنیا ہے، وما له في الآخرة من خلاق، آپ کی نیتیں آپ کے اعمال کے نتائج کو معین کرتی ہیں، جو اللہ کے لیے ہے کیا ہو جائے گا؟ اگلی دعا کا جو حصہ اگلا ہے، اگلی جو آیت ہے جو معروف ہے ربنا ومنہم من یقول، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ اس طرح دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خدایا میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، کہ میرے کاموں کے اچھے نتیجے دنیا میں بھی دے، میرے کاموں کے اچھے نتائج مجھے آخرت میں بھی دے، میری نیت آخرت کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مت سمجھنا کہ دنیا کے کام دنیا سے مربوط ہے، دنیا میں تم ایک کھیتی میں بیج بو رہے ہو، آخرت میں اس کا پھل کاٹو گے۔ تمام کرتا ہوں پہلا خطبہ، اگر اس دعا کا صحیح معنی سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان ہر کام کو، اپنے ہر کام کو رضا خدا کے لیے انجام دے۔ تو میں نے عرض کیا جیسے اگر نماز کے لیے بھی نیت کر لی جائے دنیا کی کسی چیز کی تو وہ نماز نماز نہیں رہتی، وہ نماز دنیا داری بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح جن کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے کام ہیں اگر ان کے لیے بھی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی کر لی جائے تو دنیا میں تو جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ ملنا ہی ہے، خدا آخرت کے لیے بھی اس کا اجر اور نصیب اور خلاق جو قرآن لفظ استعمال کیا ہے وہ قرار دیتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی صرف بچے کو مثلا قرآن پڑھاتے ہوئے آپ عبادت کی نیت نہ کریں بچے کے لیے، بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے بھی اس کے لیے عبادت کی نیت کریں. کہ میں ایک اہم نقطے کی طرف، کہ جو ہمارے اس معاشرے کی ایک بہت بڑی مشکل ہے، انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیے. ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنان گرامی کو، بندگان خدا کو، تقوی الہی خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ کی نصیحت یہی ہے، رسول اللہ کی نصیحت تقویٰ ہے، اہل بیت اطہار کی نصیحت تقویٰ ہے. جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو وہ رکتا ہے فیصلے کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، کہ میرے کسی قدم سے خدا ناراض نہ ہو جائے. نہ فقط یہ، اس سے آگے کہ میرا کوئی قدم ایسا نہ ہو جس سے میں خدا کو راضی نہ کروں. کوئی قدم، اس کے لیے یہ دین اور دنیا کی تقسیم، اس کا بطلان، اس کا غلط ہونا، اس کا دھوکہ ہونا واضح ہو جاتا ہے. ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں. دیکھیے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے. اس میری بات کو اچھی طرح حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اس پر غور کریں، ہم کتنے بڑے دھوکے میں ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے، جہاں سے ہمیں محمد و آل محمد نے دین سیکھنے اور سمجھنے کا جو طریقہ بتایا تھا، ہم وہ نہیں کرتے. روح دین سے ہم دور ہو گئے، ہمارے معاشرے سے روح دین نکل گئی. دوسرے معاشروں میں زیادہ ایمانداری پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کی نسبت. ہم خود سبب ہیں اس کا، ہم نے کاٹا ہے دین کو، الگ کیا ہے دنیا سے. تو دین سے الگ دنیا، میں نے عرض کیا، وہ تو ابلیس کی چراگاہ ہوتی ہے، اس میں وہ چرتا پھرتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے. اور یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں، اپنا وجود آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنا اسے پتہ چل گیا، وہ اپنے رب کی عظمت کو بھی پہچان لے گا، اپنے رب کی معرفت بھی پا لے گا. کیوں فرمایا تھا؟ خوب توجہ فرمائیے. یہ کائنات، یہ جو جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، آسمان، بلندیاں، ستارے، سیارے، چرند، پرند، ہر چیز، سمندروں کے نیچے جو آنکھ سے نظر آتا ہے، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، جو ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے، جو مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، دور دراز، قریب ترین، یہ سب کا سب خدا کا بنایا ہوا ہے. جن قوانین پر یہ کائنات چلتی ہے وہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ جڑ ہے ہماری پسماندگی کی، کہ خدا نے ہمیں ایک چیز دی، ہم نے کہا نہیں چاہیے، اور پھر ہم نے خدا نے ہمیں دی، خدا نے کہا تم اس کو لے لو، تو تو تمہیں عزت بھی دوں گا، اقتدار بھی دوں گا، طاقت بھی دوں گا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں. ہم نے کہا یا اللہ آپ سے نہیں چاہیے. خدا نے کہا مجھ سے نہیں چاہیے، اب دوسروں سے مانگو گے، لیکن وہ تو میں نے عزت سے دی تھی تمہیں، اب تم ان کے سامنے ذلت سے بھیک مانگ کر غیروں سے لوگے. اگر مجھ سے نہیں لیتے، چاہیے تمہیں، لوگے، چونکہ تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے. میں تمہیں عزت سے دے رہا تھا، تم نے عزت سے لینا قبول نہیں کیا، اب ذلت سے لو. جو مسلمانوں کی حالت ہے غربی معاشرے کے مقابلے میں. قرآن اللہ کا قول، یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کا فعل، اللہ کا کام ہے. یہ جو فزکس کے قوانین ہیں، جو کیمسٹری کے قوانین ہیں، یہ جو آپ جو کچھ بایولوجی میں پڑھتے ہیں، جتنی بھی سائنس کی برانچز ہیں، سائنس نام ہے اس کائنات کا، کائنات کے مشاہدے کا، اور اس کائنات کے مشاہدے کا حکم دینے والا اللہ ہے. جب اللہ کہتا ہے آسمان و زمین کی خلقت میں، کشتی کے چلنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان جس کو ہم نے مسخر کر دیا ہے، ان جانداروں میں جو اللہ نے رینگنے والے زمین میں پھیلا دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، ان تمام چیزوں میں فکر رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. ہم نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اس کا مطلب ہے جو اس کائنات کی تسخیر کے لیے کوشش کرے گا، فکر کرے گا، وہ دنیا دار کب سے ہو گیا؟ اگر اللہ قرآن میں کہے یتیم کا خیال رکھو، تو یتیم کا خیال رکھنا عبادت ہے، تو کس نے ہم سے کہا؟ کہ اسی خدا نے قرآن میں کہا کہ آسمان و زمین میں غور کرو، کائنات تمہارے لیے مسخر کر دیے، چیزوں کو لو اپنے کنٹرول میں، اپنی زندگی کو کرو آسان، طاقت لو اپنے ہاتھ میں. کس نے کہا کہ جو یہ کام کرے وہ دنیا دار ہے؟ قرآن کے احکام کی تقسیم کس نے کر دی؟ اگر اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو تو یہ اجر و ثواب ہے، اور اگر خدا کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ دشمنان خدا کے لیے اپنی تلواریں، اپنے نیزے، اپنے گھوڑے تیار کرو، تو جو پھر گھوڑا تیار کرتا ہے اس میں مہارت حاصل کرتا ہے. آج اگر کوئی مثلا جہاز کا پائلٹ بنتا ہے کسی جیٹ کا، یا اس زمانے میں اگر کوئی تلوار کی ٹیکنالوجی سیکھ کر رسول اللہ کو پیش کرتا ہے، اس کا تلوار بنانا عبادت ہے یا نہیں؟ کب سے یہ عبادت سے باہر نکل گیا؟ یہ اس تقسیم کے نتیجے میں نکلا جو ہم نے غرب سے لی ہے. مغرب والے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے اور اللہ نے دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کیا تھا، ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کیا. توجہ فرمائیے گا، اگر آپ سے کہا جائے قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں ہی لکھا ہے، تو جو قرآن میں غور و فکر کرے، قرآن کو سمجھے، اس سے استفادہ کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادت کر رہا ہوتا، اس کو ثواب مل رہا ہوتا. وہ اللہ کا قول تھا. کائنات اللہ کا فعل ہے، فے عین لام، کام، کیا ہوا کام ہے. ایک قول، دوسرا فعل. اگر قول خدا میں غور و فکر کرنا، اس سے استفادہ کرنا عبادت ہے، تو پھر فعل خدا میں، جس کا نام آج کی زبان میں سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، یہ فعل خدا ہے جو خدا نے بنایا ہے، آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں سائنس میں، تو جب قول خدا کا سٹڈی کرنا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر فعل خدا کا سٹڈی کرنا اور اس میں آگے بڑھنا، یہ دنیا داری کب سے قرار دے دیا گیا؟ لہذا ہم بچے کو جب قرآن پڑھاتے ہیں سمجھتے ہیں عبادت کرا رہے ہیں، جب سائنس کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہاں خطا کھائی. جس کام کا ہم دنیا و آخرت میں اجر پا سکتے تھے اللہ کے پاس، اس کو ہم نے فقط اس پس دنیا کے لیے محدود کر دیا، اپنی ناسمجھی اور اپنی لا علمی کی وجہ سے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک ہلکے سے سوال کا جواب دوں. اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ انہوں نے جو ترقی کر لی ہے مغرب والوں نے، تو وہ تو خدا کے، بہت سارے لوگ تو خدا کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ جو فضا اور ماحول وہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے وہ دین سے دوری کا ہے، دین سے دشمنی کا ہے، خدا سے دوری کا ہے، پھر وہ ترقی کیسے کر گئے؟ آیات قرآن نے، توجہ فرمائیں، آیات قرآن نے بنیادی جتنے انسان کے مسائل ہیں سب کا جواب دیا. وہ اس کائنات کو بڑے اچھے طریقے سے کائنات کے بنانے والے نے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کا گویا شوق نہیں ہے، اللہ سے سمجھنے کا، تو پھر ہمیں غلط سمجھائی جاتی ہے. ان آیات پر توجہ کریں تاکہ میں اس کو انشاءاللہ وقت کے اندر تمام کرو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 18، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید، جو جلدی ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اپنے کسی کام سے تو ہم بھی جلدی کرتے ہیں اس کے لیے، مگر جتنا چاہیں اور جس کے لیے چاہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے، ہم دیکھتے ہیں، مرضی ہماری ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے. ہر دنیا پرست کو دنیا نہیں ملتی، بعض کو ملتی اور بعض کو نہیں ملتی. ثم جعلنا لهم له جہنم، لیکن اس دنیا کو دے دیں گے ہم اس کو اگر وہ تقاضے پیدا کرے گا دنیا میں آگے جانے والے، جیسے کہ غرب نے پورے کیے، انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے تجربات کیے، انہوں نے محنت کی، ان کو نتیجہ ملا، لیکن آخرت میں نہیں ہے حصہ. آخرت اس کے لیے جس کی نیت خدا کی رضا کی. ہم دنیا میں دے دیں گے جس کو چاہیں گے جتنا ہم چاہیں گے. ثم جعلنا له جہنم، اس کے لیے ہم نے جہنم قرار دیا. آیت نمبر 19 میں فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور صرف ارادہ ہی نہ ہو، اس کے لیے کوشش بھی کی ہو اس نے، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، یہ شرائط ہے. آخرت بھی بغیر کوشش کے نہیں ملتی. وسعى لها سعيها، اس کے لیے سعی بھی کی ہو اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو جو یہ لوگ ہیں یہ گروہ، ان کی کوششوں کے ہم شکر گزار ہوں گے، ان کی کوششوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. اب آیت نمبر 20 اصل جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک دنیا چاہنے والے اور ایک اپنے کاموں سے. فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، قرآن کی آیتوں کو ایک موضوع پر جب اکٹھا کیا جاتا ہے تب پوری تصویر بنتی ہے ہمارے سامنے. جو اپنے کام سے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، دونوں مانتا ہے، اور ایک جو کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرت من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ دو گروہ یہاں بھی بیان ہوئے، دنیا والے فقط اور آخرت والے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ان دونوں کی ہم مدد کرتے ہیں، دنیا پرستوں کی بھی اور آخرت والوں کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی چیز کے کشف اور ڈسکور کرنے کے لیے جو راستہ بتایا تھا کہ فکر کرو اور آگے بڑھو، اگر وہ کوئی غیر مومن دنیا چاہنے والا اگر وہ کرے تو اللہ کا وہ قانون اس کو نتیجہ نہیں دے گا، دے گا. لہذا جنہوں نے وہ کام کیا ان کو نتیجہ ملا. کلن نمد، دونوں گروہوں کو، دنیا پرستوں کو، آخرت والوں کو، دونوں کی ہم مدد کرتے ہیں. یہ کائنات نتائج دیتی ہے جو تقاضے پورے کرتا ہے، جو صحیح راستے پہ چلتا ہے، جو جس کام کا راستہ ہے. ہا اولا و ہا اولا، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دنیا والوں کو بھی اور آخرت والوں کو بھی. کلن نمد ہا اولا و ہا اولا من عطاء ربک، اور تیرا رب عطا کرتا ہے، دنیا پرستوں کو دنیا بھی دیتا ہے جیسے دنیا لے رہے، آخرت والوں کو دنیا و آخرت مثلا دونوں دے دیتا ہے. لیکن جن کی نیت فقط دنیا ہوتی ہے، وما له فی الآخرت من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر بنیاد تقوی بن جائے اور اس تقوی کے نتائج نکلنے شروع ہو جائے تو پھر دوسرا، اگر دنیا اور آخرت کی تقسیم ہم ختم کر دیں، یعنی ہم کسی معاملے میں یہ نہ کہیں کہ میرا دین اس معاملے میں خاموش ہے، خاموش ہے یعنی ناقص ہے، ناقص ہے یعنی نعوذ باللہ خدا نے غلط کہا کہ میں نے دین کامل کر دیا. جو بھی سمجھتا ہے کہ دین کے پاس دنیا کے معاملات کا جواب نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے در حقیقت دین کے کامل ہونے پر، یہ اتنی خطرناک بات ہے. تضاد میں ہے اور اختلاف میں ہے کس سے؟ خود اللہ سے، کیونکہ یہ بات کہنے والا خود اللہ ہے کہ میں نے دین کامل کر دیا. تو جو سمجھتا ہے کہ یہاں پر دین ناقص ہے، یہاں پر دین کے پاس جواب نہیں ہے، یہاں مجھے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. کسی اور گھڑے ہوئے تحریف شدہ دین پر وہ ایمان رکھتا ہے. یہ تقسیم اگر ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح، انفرادی اصلاح، اجتماعی اصلاح، سیاسی اصلاح، یہ تمام راستے کھول جائیں گے. لیکن شرط ہمارا سنجیدہ ہونا ہے، آخرت کی دنیا پر ترجیح ہے، اور دین کو اللہ کی کتاب سے اور محمد و آل محمد کے فرامین سے خود بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کرنا، اور فقط سنی سنائی پر اکتفا کی عادت اور غلط رسم چھوڑ دینا، آباؤ اجداد کو جہاں دیکھا ہے کرتے ہوئے اس دین پر عمل کو ترک کر دینا. خداوند عالم ہم سب کو دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.